أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أجل الله في فرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خداوند متعال کی کتاب حکمت قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. جب بات ہو حسین جیسے صادق کی، کہ جس نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے وہ وعدہ جو کہ اس نے خدا سے کیا تھا اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو، تو اس کے ساتھ ہونا، اس کی معیت میں ہونا کتنا ضروری ہوگا. کربلا تاریخ کی عجیب داستان ہے. صدیاں گزرنے کے باوجود نسل بعد نسل جس طرح سے کربلا سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تاریخ کا کوئی واقعہ، کوئی داستان، کوئی بھی تاریخی قصہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے بشریت کو اتنا فائدہ پہنچایا ہو. اس کربلا سے استفادے کی مختلف مراحل ہیں، مختلف گروہ ہیں جو کہ کربلا سے اپنی حد کے مطابق استفادہ کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ظاہری رسم و رسومات کی حد تک لیتے ہیں اور استفادے کا نام و نشان نہیں ہے. ہم اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے اطراف میں نظر دوڑا سکتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کر کے، ان سے مل کے، ان سے معلومات لے کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کربلا سے استفادہ بالکل نہیں ہے. عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کو ایک رسم کی حیثیت تک لیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر کربلا سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کا استفادہ بہت محدود ہوتا ہے، ایک جذباتی اور احساساتی استفادہ. اور اس استفادے پر بس کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن ان آنسوؤں سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. عزیزو، وقت بہت محدود ہے، میں صرف چند اشارے کروں گا. چند احادیث کا سہارا لیتے ہوئے اس کربلا کی، اس عاشورہ کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے استفادہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ راہیان کربلا ہیں، ایک ایسے موقع پر جبکہ حسین کی سب سے پہلی زیارت ہوئی ہو، آپ بھی اس موقع پر جائیں گے، آپ کربلا کی طرف قدم بڑھائیں گے. اے کاش کربلا کی جانب اٹھنے والا ایک ایک قدم ایسا ہو جو آپ کو حسین کی ماہیت کی طرف لے جائے. عام طور پر ایسا نہیں ہو پاتا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر سال جاتے ہیں لیکن وہ استفادہ حاصل نہیں ہو پاتا جو کہ ہونا چاہیے. کربلا صرف ایک تاریخی واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک غم انگیز داستان نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک طرز حیات کا نام ہے. کربلا ایک طرز زندگی ہے. 61 ہجری میں جو کچھ ہوا عاشور کے دن اور عاشور کے بعد کربلا سے لے کر جو کچھ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ہوا اس نے ایک نئے طرز حیات کو جنم دیا ہے. کیا اس عزاداری سے ہم اس طرز حیات کو اپنا سکے ہیں؟ وہ طرز حیات ہے کیا؟ کیا کربلا سے استفادہ صرف اتنا ہے کہ ہم گریہ کریں، ایک مخصوص ایام میں حسین کے غم میں روئیں اور اس کے بعد اس کو لپیٹ کر رکھ دیں، جس طرح سے عزا خانوں کو بند کرتے ہیں اسی طرح سے حسین کے غم کو لپیٹ کر اپنی زندگی سے ہٹا دیں؟ کیا سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ میں اس سے اتنا استفادہ کروں کہ یہ کہوں کہ میں ثواب لینا چاہتا ہوں اور بس، میری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہ ہو؟ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، یہاں تک کہ معصوم علی اصغر کو بھی اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا. کیا میں اتنی قربانیوں سے صرف اس لیے استفادہ کروں کہ میری زندگی، میرا، مجھے ثواب مل جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں اور میری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو؟ کربلا کے بارے میں جو کچھ ہم سے کہا گیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. میں صرف چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور صرف اشارے کروں گا. کیا رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا؟ قتل حسین میں ایک ایسی حرارت ہے جو ابد تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور یہ حرارت قلوب مومنین میں حرارت ہے. کیا گریہ کرنے کے بعد یہ حرارت ہمارے قلوب میں ایجاد ہوئی ہے؟ حرارت کرتی کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا حرارت پر توجہ دیں، حرارت مایہ حیات ہے، آپ کو زندگی دیتی ہے. اگر اس کائنات پر سورج کی روشنی نہ ہو تو اس کائنات سے زندگی کی علامات ختم ہو جائیں، زندگی معدوم ہو جائے. یہ حسین کا غم ہمیں حرارت دیتا ہے، یعنی ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، ہمیں ایک ایسی مانوی حیات ملتی ہے کہ جس سے ہم زندہ ہوتے ہیں. اور تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ لوگ اس غم کے ذریعے سے زندہ ہوئے ہیں، بہت سارے. میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں. ایک جوان جو کہ سر تا پا، عزیزو شیطان بڑی طاقت رکھتا ہے، بڑی قوت رکھتا ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے. میرے سامعین میں اکثریت جوانوں کی ہے، میرے مخاطب جوان ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے شیطان کا مقابلہ کرنا، لیکن عزیزو یہ حسین کی طاقت، حسین کی قوت، یہ حسین کے غم کی طاقت اور قوت بہت بڑی طاقت ہے. ایک جوان جو کہ سر تا پا گناہوں میں مبتلا ہے، ایک عالم دین جو کہ تہران کے بس ٹرمینل پر موجود ہیں وہاں ان کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت کچھ عجیب ہے. جاتا ہے ان کے پاس، محرم کی آمد ہے، نزدیک ہے محرم. ظاہر ہے جیسے یہ محرم آتے ہیں ہماری کیفیت بھی کیا ہوتی ہے؟ اب آج سے جیسے جیسے ہم محرم کی طرف بڑھیں گے ہماری کیفیت عجیب ہونے لگے گی. اس واقعے کا اثر ان ایام کے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا رہتا ہے. اس کی کیفیت بھی کچھ اچھی نہیں تھی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے. جیسے ان سید عالم دین کو دیکھتا ہے، ان کی خدمت میں جاتا ہے کہ سر تپا گناہوں میں مبتلا ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو میں نے نہ کیا. کیا میرے سدھرنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاں ہے. کہتا ہے آوا صاحب میں کوئی عابد وابد نہیں ہوں, میں کوئی لمبا چوڑا آپ کا ریاضت کا سلسلہ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی بہت مختصر اور شارٹ کٹ بتائیں. کہتے ہیں بہت سادہ سا راستہ ہے, بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تمہارے سامنے آ جائے تم وہ گناہ نہیں کرو گے. کہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم وہ گناہ نہیں کرو گے. کہتے ہیں وہ کون سا راستہ؟ کہا کہ جب گناہ کا ماحول پیدا ہو جائے اور تم گناہ کرنے لگو تو تین دفعہ یہ ذکر اپنی زبان پر لے کر آؤ, صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. یہ تاکید کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جوان ایک وقت آتا ہے کہ ان کی خدمت میں دوبارہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ عجیب نسخہ بیان کیا آپ نے. کہا کہ میں جو کہ گناہوں کا عادی تھا, جب بھی میرے سامنے گناہ آتا میں یہی عمل دہراتا, حسین کو پکارتا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کہا کہ اب کوئی گناہ, ایک وقت تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو میری زندگی میں نہ ہو, اب کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میری زندگی میں ہو. یہ ہے حسین کی طاقت, یہ ہے قتل حسین کی حرارت. حرارت زندگی عطا کرتی ہے, حرارت حرکت دیتی ہے, تحرک دیتی ہے. آپ سب کسی نہ کسی وسیلے پر سوار ہوتے ہیں جو آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتی ہے. کوئی اسکوٹر پہ بیٹھا ہوگا, کوئی گاڑی پہ, کوئی جہاز میں بیٹھا ہوگا. یہ سب کے سب حرارت کے وسیلے سے چلتے ہیں. جتنی حرارت زیادہ ہوتی ہے اتنی حرکت بھی زیادہ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. جتنی قتل حسین کی حرارت زیادہ ہوگی اتنا خدا کی جانب سفر آپ کا تیز ہوگا. رسول نے اس لیے کہا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین, حرارت ہے. اس حرارت سے ہمیں زندگی بھی ملتی ہے, قربت خدا بھی ملتی ہے, ہم تیزی سے خدا کی جانب حرکت کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کسی عالم دین سے, کسی عارف سے کہ شارٹ کٹ خدا کی جانب کوئی ہے؟ کہا کہ حسین. احب اللہ من احب حسینا, خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. شارٹ کٹ حسین, یہ غم حسین, یہ بہت تیزی سے آپ کو خدا سے ملاتا ہے. اس طرح سے حور کو چند ساعتوں میں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لگ گیا, اسی طرح سے یہ غم آپ کو بہت تیزی سے شیطان کی قید سے نکال کر آزاد کر سکتا ہے, خدا کی جانب لے جا سکتا ہے. بہت سارے واقعات یہاں پر بھی موجود ہیں جو کہ بیان ہوئے ہیں. ایک شخص ہے جو کہ ایران کے کسی گاؤں میں رہتا ہے, اس کا کام بدماشی اور بدقماشی کے ذریعے سے کمانا ہے, غنڈہ گردی کے ذریعے سے لوگوں سے پیسے لینا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, چوریاں کرتا ہے. محرم کے ایام نزدیک ہیں, ایک عالم دین مجلس پڑھ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آ رہے ہیں. یہ دیکھتا ہے ان کو لوٹنا چاہتا ہے, پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں. کہتے ہیں مجلس مجلس یہ کیا, تم مولویوں نے مجلس لگائی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ اے شخص تجھے پتہ ہے کہ یہ ایام محرم ہیں؟ جیسے ہی سنتا ہے کہ ایام محرم ہیں اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، کہتا ہے محرم کے ایام آ گئے؟ کہاں، ہاں آج پہلی محرم کی شب ہے۔ کہتا ہے کہ پہلی محرم کی شب ہے، کہتا ہے اب تجھے اس شرط پر چھوڑوں گا کہ تو حضرت ابو الفضل کے مصائب پڑھے گا۔ کہتا ہے کہ یہ مقام، وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ممبر ہے۔ کہتا ہے میں تیرا ممبر بنوں گا، تو میرے اوپر بیٹھ کر ابو الفضل کے مصائب۔ یہ بیٹھتے ہیں اور حضرت ابو الفضل کے مصائب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اے اہل حرم، میر علمدار نیامت۔ ابھی ایک مصرع، دو مصرع پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہلنا شروع کرتا ہے، زار زار گریہ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، کہتا ہے بس کافی ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایام محرم شروع ہو گئے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور کہتا ہے آج سے میں نے توبہ کی، یا انسان بن جاؤں گا یا اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جاتے جاتے وہ پوچھتے ہیں اس کا نام کہ تو اپنا نام تو بتا دے۔ کہا، کہتا ہے کہ میں اس پورے علاقے کا بہت بڑا بدمعاش ہوں، ہر ایک میرے نام سے کانپتا ہے۔ اور اپنا نام بھی بیان کرتا ہے۔ اس وقت درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس وقت اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر بیچ میں آتا ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اس وقت تک گھر نہیں آؤں گا جب تک انسان نہیں بن جاتا۔ جاتا ہے اور کربلا پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک مدت تک رہتا ہے، اور جب اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو نجف میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نجف میں جب مرزا شیرازی نجف میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہ شخص نماز کا اتنا پابند تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب تک یہ نماز جماعت میں موجود نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک، جب تک آ نہیں جاتا تھا نماز جماعت میں، اس وقت تک مرزا شیرازی نماز جماعت شروع نہیں کرتے تھے۔ یہ عالم ہوا کہ ایک دن مرزا شیرازی کو بتایا گیا کہ نجف کے ایک بہت بڑے عالم دین فوت کر گئے ہیں۔ اس شخص کا نام تھا علی گندابی، بہت مشہور آدمی ہے، علماء اس کے قصے اکثر بیان کرتے ہیں۔ مرزا شیرازی کو کہا گیا کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ نجف کے فوت کر گئے ہیں، لہذا ان کی قبر کھودنے کا حکم مرزا شیرازی نے دیا اور نماز شروع کر دی۔ مغرب پڑھی، تعقیبات پڑھی، عشاء پڑھی۔ عشاء کے بعد جب سب بلند ہوئے تو دیکھا کہ سجدہ آخر سے علی گندابی کا سر نہیں اٹھ رہا، اور اسی دوران اطلاع آئی کہ جن عالم دین کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی سانس دوبارہ سے آ گئی، وہ زندہ ہو گئے، لیکن قبر کھد گئی تھی۔ علی گندابی کو یہ معلوم ہوا کہ ایک قبر کھدی ہوئی ہے، خالی ہے۔ سجدہ شکر میں گیا، آخری سجدے میں گیا، سجدے میں جا کے خدا سے دعا کی، اے خدا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا۔ حسین کے در پہ گیا، ہر گناہ سے آزاد ہو گیا۔ نجف آیا، میں نے گناہوں کو ہاتھ نہیں لگایا، میری صرف ایک دعا ہے کہ تیرے ولی کے روضے میں اس کے پیروں تلے ایک قبر خالی ہے جس پر جانے والا کوئی نہیں ہے، میری دعا ہے کہ اسی وقت میری روح کو اپنی جانب پلٹا دے اور اس قبر میں مجھے جگہ دے. اسی وقت اس کا دم نکل گیا اور علی گندابی نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا. سب نے ہلایا تو پتہ چلا کہ یہ مر چکا ہے. پھر مرزا شیرازی نے بتایا کہ علی گندابی نے یہ دعا کی تھی اس لیے ان کو اپنی جانب بلا لیا ہے. یہ غم حسین حرارت رکھتا ہے اور حرارت بہت تیزی سے خدا کی جانب لے جاتی ہے. کیا کہاں پر تھا؟ آج بھی 61 ہجری میں صرف حور نہیں تھا جس نے جہنم سے جنت کا سفر کیا تھا. آج بھی اگر کوئی چاہے تو جہنم سے جنت کی طرف جا سکتا ہے. ان لقتل حسین حرارت, حرارت ہے, حرارت نورانیت عطا کرتی ہے. جب کوئی نور, اس وقت یہ نور یہاں پر جو موجود ہے اگر ہمارے چہروں پر پڑتا ہے تو نورانیت بڑھتی ہے. یہ قتل حسین ہمیں نورانیت عطا کر سکتا ہے. صرف گناہگار نہیں بلکہ علماء آیات عظام نے اس قتل حسین سے استفادہ کیا ہے. اس نورانیت کو باقی رکھنے میں قتل حسین سے بھرپور استفادہ کیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. آئے مجتہدی تہرانی کہتے ہیں, بہت بڑا رائٹر ہے, بہت بڑا عارف ہے اپنے زمانے کا, کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ غم حسین سے حاصل کیا ہے. آئے رضا بہاؤالدینی, یہاں جو بہاؤالدینی موجود ہیں ان کے چچا, بعض لوگ جانتے ہوں گے, اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف تھے. انہوں نے وصیت کی صرف ایک سطر لکھی اور وہ سطر یہ تھی کہ میرے بعد شب جمعہ اور جمعے کے دن جو مجلس بپا ہوتی ہے, جو میں نے اپنی پوری زندگی جاری رکھی ہے, وہ باقی رہنی چاہیے. آئے مرشی نجفی کا آپ نے نام سنا ہے, 70 سال آئے مرشی نجفی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے. 69 ایئرس بی بی معصومہ کے روزے کا سب سے پہلا زائر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دروازہ بند ہے صبح اور آئے مرشی دروازے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں, ٹیک لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ دروازہ کھلے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ایک دو دن نہیں, 69 سال 69 ایئرس آگ کی روش یہی تھی کہ سب سے پہلے ظاہر ہوتے تھے بی بی معصومہ کے روزے کے. وہ شخص جس نے عظیم کتاب خانہ بنایا ہے, جس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے بڑے کتاب خانوں کا اس کا شمار ہوتا ہے, اور کس طرح سے کتابیں جمع کی ہیں یہ ایک تفصیل ہے جس کا اس وقت وقت نہیں ہے. لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو جس وقت میں اس دنیا سے جاؤں تو 70 سال جس رومال سے غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کو میں نے پہنچا ہے, اس رومال کو میرے کفن میں رکھ دینا. دیکھو جب کفن دے چکے ہیں تو میرے تابوت کو لے جا کر اس امام بارگاہ میں, اس حسینیے میں رکھنا جہاں پر بیٹھ کر میں غم حسین پر گریا کرتا تھا, اور میرا امامہ کھول کر ایک سرا میرے تابوت پر باندھنا اور ایک سرا ممبر پر باندھنا, اور پھر مصیبت حسین کو کوئی نہ کوئی بیان کرے, مصیبت حسین پڑھے, مصائب کو پڑھا جائے. پھر دیکھو جب میرے جنازے کو لے جانے لگو تو دروازے پر بچھے ہوئے قالین کو اٹھا کر جس پر سے عزاداران حسینی گزرتے تھے, اس قالین کو اٹھا کر میرے کفن پر اس کی گرد کو جھاڑ دینا, تاکہ میرے کفن پر عزاداران حسین کے پیروں سے رودی ہوئی مٹی میرے کفن پر آ جائے. یہ غم حسین نورانیت عطا کرتا ہے. عزیزو, ہم زندگی لے سکتے ہیں, ہم قربت خدا کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ غم حسین ایک طرز حیات ہے. حسین نے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو یا دنیا یا آخرت. اگر دنیا لینی ہے تو دیکھو جس طرح سے کوفے والے اس دنیا کی خاطر مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تم بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر ماہیت حسین چاہیے تو دنیا سے منہ موڑنا ہوگا. یہ حسینی طرز حیات کا طریقہ کار ہے, ایک خاص طریقہ کار ہے. ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجات, حسین مصباح ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. عزیز و حسین کا مقام بہت زیادہ ہے.
وقت ختم ہو گیا,
وقت ختم ہو گیا ہے. میں چند جملوں, حسین کا مقام بہت زیادہ ہے. رسول اکرم بیٹھے اور عبید بن کعب کی روایت ہے کہ کہتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے اور حسین کمرے میں داخل ہوتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب ملتا ہے السلام علیکم یا زین السماء والارض. اے حسین تم پر سلام جو زمین اور آسمان کی زینت ہو. عبید پریشان ہوتے ہیں, اے رسول خدا ہم تو آپ کو زمین و آسمان کی زینت سمجھتے تھے, یہ کم سن بچہ حسین اس کا اتنا مقام ہے. کہا کہ جب میں شب معراج آسمان پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی سیدھی جانب لکھا ہے ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینہ النجات. حسین سفینہ نجات ہیں کیا؟ 61 ہجری کے لوگوں کے لیے, اصحاب کربلا کے لیے سفینہ نجات تھے جو اس سفینے میں سوار ہو گئے, یا آج بھی ہمارے لیے سفینہ نجات ہیں؟ نہیں عزیزوں, آج بھی حسین کا سفینہ کھڑا ہوا ہے. حل من ناصر ینصرنی کی صدا بلند ہے. ہے کوئی یہ کربلائی طرز حیات اختیار کرنے والا جو دنیا سے ہاتھ اٹھا لے اور حسین کی جانب سفر کرے؟ وہ بھی اس سفینے میں سوار ہو سکتا ہے. 8 امام کی حدیث, امام فرماتے ہیں کہ کلنا سفن النجات, ہم سب سفینہ نجات ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع, ہم سب سفینہ نجات ہیں لیکن سفینہ حسین بہت وسیع بھی ہے اور بہت سری بھی ہے, بہت تیزی سے کمال کی طرف لے کر جاتا ہے. ہے کوئی؟ 8 امام کا دور گزر چکا ہے, صرف 61 ہجری کی بات نہیں ہے, آج بھی اگر کوئی چاہے تو اس سفینے میں سوار ہو سکتا ہے. عزیزو کربلا کی جانب قدم بڑھائیں گے, اربعین پر آپ سب جائیں گے, آپ بھی سفر کریں گے. یہ ایک قدم مزار کی جانب ہونا چاہیے لیکن مزور کی ماہیت کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہ جو اس مزار میں دفن ہے اس کی قربت کے لیے بھی ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی باتوں, میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ اپنی تصویریں کھینچ رہے ہیں, ایک اپنا سفر کا احوال ایک چیز بیان کرنے کے لیے, جی ہم نے تو اتنا سفر کیا, ہم اتنے دن پیدل چلے. نہ عزیزوں, یہ صرف حسین کے لیے اور خدا حسین کے لیے ہونا چاہیے, صرف سید الشہداء کی قربت اور ماہیت کے لیے ہونا چاہیے. یہ اچھا آغاز ہے, یہ اچھا طریقہ ہے, یہ اچھی راہ و رسم ہے جو ہر سال اربعین پر لوگ جاتے ہیں. لیکن عزیزوں وہ استفادہ جو کہ ہمیں کرنا چاہیے, اس استفادے کو کرنے کے بعد واپس آئیں, ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں اس مقام پر بھی بہکا اور ہم یا استفادہ کیے بغیر یا وہ کمالِ استفادے کے بغیر ہم اس عظیم سفر سے واپس آ جائیں. ہم دعا کریں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس غم سے, اس قتل حسین سے جو حرارت ہمارے قلوب میں پیدا ہوتی ہے, کمالِ استفادہ کر پائیں. یا خدا ہمیں قرب حسین, معیت حسین عطا فرما. یا خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس وسیلے سے زمین سازی حضرت حجت کر سکیں. اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غم حسین کو اس طرح سے اپنائیں کہ اپنے مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.